أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين آمنت بالله صدق الله العظيم.
کیا ان لوگوں نے زمین میں اپنے معبود بنا لیے ہیں جو ان کو دوبارہ پیدا کریں گے؟ اگر آسمان اور زمین کے اندر اللہ کے سوا معبود ہوتے تو زمین اور آسمان میں فساد پیدا ہو جاتا. تو پاک ہے وہ اللہ جو عرش کا پروردگار ہے ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. اللہ سے پوچھا نہیں جا سکتا ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ کرتا ہے، لیکن ان لوگوں سے پوچھا جائے گا. کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں؟ آپ کہیے دلیل لے کر آؤ. یہ قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ ہیں، اور نصیحت ان لوگوں کے لیے بھی تھی جو پہلے گزر چکے. بلکہ یہ اکثر لوگ حق کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے یہ اعراض کر رہے ہیں. اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، مگر ہم اس رسول کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو تم میری ہی عبادت کرو. اور ان کافروں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے، اللہ تو اس سے پاک ہے، بلکہ یہ بندے ہیں جن کی عزت کی جاتی ہے، اور یہ بندے اللہ کے سامنے بات میں بڑھ نہیں سکتے اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان بندوں کے آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، اور یہ بندے اللہ کے سامنے سفارش بھی نہیں کر سکتے مگر اس شخص کے لیے جس سے اللہ راضی ہو، اور یہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور ان میں سے جو یہ کہے گا کہ میں اللہ کے سوا کوئی معبود ہوں تو ہم اس کو جہنم کا بدلہ دیں گے، اسی طریقے سے ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 21 سے لے کر 29 تک کی آیات ہیں۔ ان آیات میں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے توحید کا ذکر فرمایا ہے، چنانچہ آیت نمبر 21 میں یہیں سے بات شروع فرمائی ہے کہ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا زمین میں معبود بنا لیے ہیں کہ جو دوبارہ پیدا کریں گے، یعنی یہ جو کافر ہیں یہ بتوں کو اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اور بعض قوموں نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالی کے ساتھ شریک کر دیا، بعضوں نے اولیاء اللہ کو شریک کر دیا، پھر انہی کے بت بنا لیے، ان پھر بتوں کی عبادت کرنے لگے اور بتوں کے لیے وہ صفات ثابت کرنے لگے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، تو شرک پیدا ہوا۔ تو قرآن نے، اللہ تعالی نے اس آیت میں یہ بات فرمائی کہ ان لوگوں نے اللہ کے سوا یہ طرح طرح کے معبود بنا رکھے ہیں، تو کیا یہ لوگ، یہ جو معبود ہیں، یہ دوبارہ زندگی دیں گے؟ یہ تو نہ پیدا کرنے کے اوپر قادر ہیں، نہ موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھانے پر قادر ہیں، تو ان کو معبود کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں سے، اپنے زمین میں سے معبود بنا لیے ہیں، اور زمین میں سے معبود بنا لیے ہیں، اس میں لطیف اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جن جن لوگوں کو انہوں نے معبود قرار دیا ہے وہ سب زمین کی پیداوار ہیں، کیونکہ بت جو ہے وہ مٹی کا بنائیں گے، یا دھات کا بنائیں گے، پیتل کا بنائیں گے، سونے کا بنائیں گے، چاندی کا بنائیں گے، جس چیز کا بھی بنائیں گے، ہوگی تو وہ چیز زمین ہی سے نکلی ہوئی۔ زمین سے نکلی ہوئی چیز کو اللہ تعالی قرار دینا یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور اگر کسی انسان کو اللہ تعالی کے ساتھ شریک کیا جائے تو انسان بھی تو مٹی سے پیدا ہوتا ہے، بلکہ انسان تو گندے پانی سے پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اس کو انسان بناتے ہیں، مقدس بناتے ہیں، لیکن پیداوار اس کی، ان تمام انسانوں کی، زمین ہی سے ہوتی ہے۔ تو چاہے بت بنا کر اللہ کے ساتھ شریک کیے جائیں، یا انسانوں کو اللہ تعالی کے ساتھ ذات میں یا صفات میں یا عبادت میں شریک کیا جائے، ہر صورت کے اندر جن چیزوں کو معبود قرار دیا جا رہا ہے یا جن چیزوں کو اللہ تعالی کے ساتھ شریک قرار دیا جا رہا ہے، ان کا تعلق زمین ہی سے ہے۔ زمین سے نکالے گئے، زمین سے پیدا ہوئے، زمین سے ان کو بنایا گیا، اور تم ان کو شریک کر رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے۔ تو فرمایا کہ ہم اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا ان لوگوں نے زمین سے اپنے معبود بنا لیے ہیں، کیا ان لوگوں نے زمین سے معبود بنا لیے ہیں، ہم ینشرون، جو ان کو پیدا کریں گے، جو دوبارہ ان کو پیدا کریں گے، یعنی یہ جو معبود ہیں یہ تو زندگی دینے پر، نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے، خود زمین کی پیداوار ہیں، تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کیسے شریک کیا جا سکتا ہے جو خالق السماوات والارض ہے. آگے فرمایا گیا آیت نمبر 22 میں کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا معبود ہوتے تو آسمان و زمین کے اندر فساد برپا ہو جاتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو پاکی بیان کی جاتی ہے اس اللہ کی جو عرش کا پروردگار ہے ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ اللہ تعالی کے ساتھ ذات میں شریک کرتے ہیں یا صفات میں شریک کرتے ہیں یا عبادت میں شریک کرتے ہیں اور دوسرا تیسرا چوتھا معبود قرار دیتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اگر اللہ کے سوا اور معبود زمین کے اندر ہوتے تو آسمان و زمین قائم ہی نہیں رہ سکتے تھے. یہ تو آسمان و زمینوں کا مستحکم نظام خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ سب چیزیں ہم نے پیدا نہیں کی، انسانوں نے پیدا نہیں کی، خود بخود پیدا نہیں ہوئی بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کی ہیں. دوسری یہ ساری چیزیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ وہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، تام القدرت ہے، مستقل بالارادہ ہے، مستقل بالاختیار ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اگر آپ کسی سے پوچھیں بھئی یہ سمندر جو کراچی میں ہے کس نے پیدا کیا، اگر آپ سوات میں اور چترال میں پوچھیں کہ بھئی یہ پہاڑیاں کس نے لا کے رکھ دیے، ان پہاڑوں کے عمر جو لمبے لمبے درخت ہیں، تو میں نے کہاں سے آ گئے، لوگوں نے جی کچھ پتا نہیں. پھر یہ ہے کہ اب وہ درخت جو ہیں انہی کے جو بیج ہے وہ زمین میں گرتے ہیں، پرانا درخت گر جاتا ہے، نئے درخت اس کی جگہ میں یا قریب میں نمودار ہو جاتا ہے، سلسلہ جاری ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اتنا پانی جو سمندروں میں ہے یہ کس نے لا کر رکھ دیا، یہ جو پہاڑ ہیں کس نے جمع دیے، پہاڑوں کے اوپر جو طرح طرح کے درخت پیدے لمبے لمبے اتنے کہ آدمی کی ٹوپی گر جائے دیکھتے ہوئے، یہ لمبے لمبے درخت کس نے پیدا کیے. اور اس کائنات کو آپ دیکھیں انسان حیران ہوتا چلا جاتا ہے یہ ساری کائنات کس نے پیدا کی، ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود کی گواہی دیتی ہے. وہ ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا کہ کیا تو اللہ کو مانتا ہے، تو اس نے کہا میں کیسے نہ مانوں، اگر مجھے مینگنی نظر آ رہی ہو تو وہ دلالت کرتی ہے اونٹ کے اوپر، میں تو بدو آدمی ہوں، تو میں تو نشانی دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے یہاں سے فر. اور اتنی بڑی یہ کائنات آسمان و زمین، یہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود پر اور اس کی توحید پر گواہی نہیں دے گی. ہر ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود اور توحید کی گواہی دیتی ہے. اوروں کو تو انسان چھوڑ دے، اپنی ذات کو دیکھ لے. اب میرے اندر دل ہے، اس کے کتنے والو ہیں، ان والوز میں خون کس طرح جا رہا ہے، سارے کھلے ہوئے ہیں یا بند ہیں، اس وقت میں جگر کا فنکشن کتنا ہے، اور جناب گردے کا فنکشن، گردوں کا فنکشن اس وقت میں کتنا ہے، خون کے اندر جو فلاں چیز کا تناسب ہے وہ کتنا ہے، شوگر کا تناسب کتنا. چیزیں میری ہیں، گردہ میرا ہے، جسم میرا ہے، رگیں کہنے میں میری ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے کچھ پتا نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. جب کوئی بیماری کھڑی ہوتی ہے پھر ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر پتا چلتا ہے کہ اندر یہ چیز گھٹ گئی، یہ چیز بڑھ گئی. انسان کو خود اپنے وجود کا پتا نہیں، انسان کو یہی پتا نہیں کہ میں جو دیکھ رہا ہوں اس دیکھنے کا کتنا پیچیدہ نظام ہے. اگر آپ کسی آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ آپ کو بتائے گا تفصیلات، آدمی کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں کہ یا اللہ یہ کس نے بنائی ہیں یہ آنکھیں، اور اتنا پیچیدہ نظام صرف آنکھوں کا یہ کس نے پیدا کیا ہے. جس ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش پاتا ہے اس ماں کو کچھ پتا نہیں، نہ وہ آنکھیں بنا رہی ہے، نہ وہ کان بنا رہی ہے، نہ ناک بنا رہی ہے، نہ دل بنا رہی ہے، نہ گردے بنا، نہ باپ کو کچھ پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کہنے کو ماں باپ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بچہ ہمارا ہے، ٹھیک ہے بچہ انہی کا ہے، لیکن وہ بچے کی تخلیق جو ہے وہ کس نے کی؟ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کی، وہی خالق السماوات والارض ہے۔ ایک ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود کی اور توحید کی گواہی دیتی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں بڑی نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے۔ صرف سمندر ہی کو دیکھ کر انسان سوچے کہ سمندر کہاں سے آیا ہے، کس نے اتنا پانی اس کے اندر جمع کیا ہے، پھر کس نے اتنی ساری مچھلیاں اس کے اندر رکھ دی ہیں، یہ طرح طرح کی مچھلیاں کس نے اس کے اندر رکھی ہیں، پھر ان مچھلیوں کے اوپر یہ اتنے خوبصورت ڈیزائن کس نے بنائے ہیں، ان مچھلیوں کو خوراک کہاں سے ملتی ہے۔ ایک چیز تھوڑی ہے، پہاڑوں کو دیکھے، سمندروں کو دیکھے۔ وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں بڑی نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے۔ اور آگے قرآن مجید نے فرمایا وفی انفسکم، تمہاری اپنی جان کے اندر بڑی نشانیاں ہیں۔ وہی بات، آنکھ کو دیکھو، اپنی آنکھوں کو دیکھو، اپنے گردوں کو دیکھو، اپنے دل کو دیکھو، اپنے ہاتھوں کو دیکھو، ہاتھوں کی حرکت کو دیکھو، کتنے جوڑ ہیں انسان کے اندر، 360 سے زیادہ جوڑ ہیں۔ کس نے اس کو پیدا کیا، کس نے اس کے اندر لچک رکھی؟ کوئی بھی آپ مشینری استعمال کرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد جواب دینے لگتی ہے۔ انسان جو مشینری 60-70 سال اندر، اس کو رطوبت بھی پہنچ رہی ہے، گریسنگ بھی اس کی ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے یہ؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو قرآن نے فرمایا کہ زمین میں بڑی نشانیاں یقین والوں کے لیے، وفی انفسکم، اور تمہاری اپنی جان میں بڑی نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، دیکھتے کیوں نہیں ہو، دیکھتے کیوں نہیں ہو، ذرا دیکھو، دیکھو۔ اسی لیے قرآن مجید نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے۔ ولہم اعین لا یبصرون بها، ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ مسلمان جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیوں نہیں دیکھتے، کیوں نہیں دیکھتے، جگہ جگہ قرآن کیوں نہیں دیکھتے؟ معلوم ہے کہ دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جو عجائب قدرت ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ان سب کو دیکھنا چاہیے تاکہ انسان کیا ایمان پکا ہوتا چلا جائے، اس کی توحید پکی ہوتی چلی جائے۔ ہر ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کی گواہی دے رہی ہے۔ وہ ایک دیہاتی کا قصہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ جب یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی نا کہ وفی الارض آیات للموقنین، کہ زمین میں بڑی نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے، اور آگے فرمایا وفی انفسکم، تمہاری اپنی جان میں بڑی نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، دیکھتے کیوں نہیں ہو۔ آگے فرمایا فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم، بے شک یہ کائنات برحق ہے، اللہ کا وجود برحق ہے۔ تو جب دیہاتی نے آیت سنی، کہا ہائے میرے پروردگار کو قسم کھانے پہ کس نے مجبور کر دیا، ہائے میرے پروردگار کو قسم کھانے پہ کس نے مجبور کر دیا۔ یہ تو قسم کھانے کی بات ہی نہیں تھی، اللہ تعالی قسم کھا، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، لیکن صرف اس لیے قسم کھائی گئی تاکہ ہم لوگوں کو کچھ احساس ہو اور ہم کہاں ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے۔ تو ایک تو ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود کی گواہی دیتی ہے، زمین، آسمان اور جناب بارشوں کا نظام، سمندر اور ماں کے پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ، پھر بڑا، جوان، بوڑھا، ایک سے ایک، جس کو دیکھو تو اللہ تعالی کی قدرت کا پھر ادھر سے ہر چیز اس بات کی بھی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک لہو ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے, دوسرا یہ کہ وہ توحید ہے, یعنی وہ صرف وحدہ لا شریک لہو ہے. اس لیے کہ اگر اللہ ایک سے زیادہ ہوتا یا ہوتے تو زمین و آسمان کے اندر فساد برپا ہو جاتا. ہو نہیں سکتا کہ اتنا مستحکم نظام جو بنا ہوا ہے آسمانوں کا زمینوں کا, یہ دو خدا چلا سکے, ممکن ہی نہیں ہے. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ ایک خدا چاہے گا کہ میں یہ کام کروں, دوسرا اگر چاہے کہ نہ کروں. تو سوال یہ کہ دوسرے کو اس کی نفی کے اوپر قدرت ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کو پہلے خدا کی مخالفت پر قدرت نہیں ہے تو اس کو تو خدا ہی نہیں ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ دوسرے خدا کو پہلے خدا کی مخالفت پر قدرت ہے, اس کو مطلب کہ پہلا خدا پر خدا نہیں ہے. آپ کہیں کہ دونوں مشورہ کر کے کام کرتے ہوں گے, تو سوال یہ ہے کہ اگر مشورہ کر کے بھی کام کرتے ہوں تو جو خدا دوسرے کے مشورے کا محتاج ہو تو کیا وہ خدا خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو دوسرے کا مشورے کا محتاج نہ ہو. اگر یہ دو ہیں اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کے مشورے کا محتاج ہے تو نہ خدا یہ ہوا نہ خدا وہ ہوئے, نہ وہ ہوا. اور اس کے بڑے دلائل علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر کبیر میں لکھے. ہمارے استاد حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے, تفسیر معارف القرآن, اس میں جناب 10 صفحے حضرت نے ان دلائل کو کھول کر بیان کیا ہے. پھر ہمارے ایک اور استاد حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ نے احکام القرآن لکھی ہے, اس میں جناب 10-15-20 صفحے انہوں نے ان تمام دلائل کے لکھے ہیں. علم کلام کا نمونہ ہے, لیکن بہرحال وہ تو لمبی بحثیں ہیں جن کا تعلق علم عقائد علم کلام سے ہے. لیکن میں چونکہ یہاں ساتھی بھی کچھ میرے ساتھی طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر اس کی علم کلام کے اعتبار سے بحث پڑھنی ہو تو تفسیر معارف القرآن حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے اس میں بڑی لمبی بحث ہے. حاصل ان سب کا یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز جس طرح اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دے رہی ہے, اسی طرح کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی توحید کی بھی گواہی دے رہی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک لہو ہے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو اللہ ہوں, دو خدا ہوں, دونوں مستقل بالقدرت ہوں, دونوں مستقل بالاختیار ہوں اور پھر زمین و آسمان کے درمیان فساد پیدا نہ ہو, یہ ممکن ہی نہیں. اور تو اور جتنا عالم کفر ہے, عالم اسلام ہے, دنیا کے تمام جناب نظام ہیں, ان سب کے اندر صدر دو ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے صدر تو ایک ہی, نائب تو بن جائے گا اس کا نائب صدر, صدر ایک ہی ہوگا. وزیر اعظم دو ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے وزیر اعظم تو ایک ہی ہوگا. چیف جسٹس جو ہیں وہ دو ہوں گے یا ایک ہوگا؟ چیف جسٹس تو ایک ہی ہوگا. جو بھی ادارہ ہوگا اس کے اندر آہستہ 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 نیچے افراد پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, پھر اوپر کم ہو جاتے ہیں, آخر میں جا کر آدمی ایک ہی رہتا ہے. کیونکہ ہر ادارے میں جب تک ایک آدمی کو فیصلے کا مکمل اختیار حاصل نہ ہو اس وقت تک وہ ادارہ نہ باقی رہ سکتا ہے نہ ترقی کر سکتا ہے. البتہ اتنی بات ہے کہ انسانوں کے لیے مشورہ لازم کیا گیا, امرهم شورا بینهم شاورهم فی الامر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ صحابہ سے مشورہ کر کے کام کریں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے مشورہ کر کے, ہر اہم کام میں صحابہ سے مشورہ کر کے کام کیا کرتے تھے. بلکہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مشورہ کرنے والا دیکھا ہی کوئی نہیں ہے, اتنا آپ مشورہ کیا کرتے, چھوٹی چھوٹی بات میں آپ مشورہ کرتے تھے, حتیٰ کہ خواتین سے مشورہ کر لیتے تھے, جیسا کہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. یہ لیکن انسانوں کے لیے ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی اوپر منصب پر پہنچ جائے، لیکن اس کے لیے مشورہ ضروری ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. آگے آ رہا ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں کچھ سوال نہیں ہو سکتا، ہاں لوگ جو کچھ کرتے ہیں ان کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے اور ہوگا. تو بہرحال دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی کمپنی ہو، کچھ بھی ہو، آخر میں ذمہ داری ایک آدمی کے سپرد کی جاتی ہے تاکہ وہ تمام افراد کے مشورے کے ساتھ صحیح صحیح فیصلے کر سکے. تو یہ جو دنیا کا ایک آدمی پر ختم ہو جانے کا نظام ہے، یہ خود دلیل ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کی اور اس آیت کی کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا معبود ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا. آگے فرمایا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو پاک ہے اللہ جو عرش کا پروردگار ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بتوں کو شریک کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو قرآن نے فرمایا کہ جو اللہ عرش کا پروردگار ہے وہ ان سب باتوں سے پاک ہے. پاک ہے اللہ جو عرش کا پروردگار ہے ان تمام باتوں سے جو ان کو جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ کرتا ہے. وهم يسألون، لیکن لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے. یہ بھی گواہی ہے اور یہ بھی شہادت ہے توحید کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک لہ ہے اور وہ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے. مشورے کا محتاج تو وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو غلط فیصلے کا ڈر ہو. اور اسی لیے انسان بہرحال انسان ہے تو ان کو مشورے کا پابند کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مشورہ کوئی نہیں کرتا تھا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، آپ کے اندر غلطی کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا، نہیں تھا امکان، گناہ کا تو امکان ہی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود آپ کے اوپر بھی مشورہ لازم کر دیا گیا، یہ بتانے کے لیے امت کو کہ تم کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے عالم کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے مفتی کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے قاضی کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے صاحب منصب کیوں نہ ہو، تم گھر کے سربراہ ہی کیوں نہ ہو، مدرسے کے سربراہ ہی کیوں نہ ہو، ادارے کے سربراہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن دیکھو جو کام کرو مشورے سے کرو، جو کام کرو مشورے سے کرو. تو مشورہ یہ دلیل ہے انسان ہونے کی. اور جو ذات باری تعالی ہے وہ کسی مشورے کا محتاج نہیں ہے. اس کو قرآن نے فرمایا لا يسأل عما يفعل، اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا اس چیز کے بارے میں جو اللہ کرتا ہے. وهم يسألون، لیکن ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے. ام اتخذوا من دونه آلہا، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں. قل ہاتوا برہانکم، آپ کہیے کوئی دلیل لے کر آؤ، دلیل لے کر آؤ. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کی جو میرے ساتھ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ شرک کے لیے دلیل لے کر آؤ، اور دیکھو یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نصیحت ہے ان صحابہ کے لیے جو میرے ساتھ ہیں اور میرے بعد آنے والے ہیں، اور اس سے پہلے بھی نصیحتیں آ چکی ہیں، تورات، انجیل، زبور، اور وہ ذکر من قبل. یہ قرآن جو ہے یہ بھی شرک کے خلاف گواہی دیتا ہے، اور اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں انہوں نے بھی شرک کے خلاف گواہی دی ہے اور توحید کا اثبات کیا ہے. اس کو یہاں فرمایا جا رہا ہے ام اتخذوا من دونہ آلہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں. قل ہاتوا برہانکم، آپ کہیے دلیل لے کر آؤ. ھذا ذکر من معی، یہ قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ ہیں. وذکر من قبلی، اور نصیحت ان لوگوں کے لیے بھی جو ان مجھ سے پہلے تھے. بل اکثرهم لا يعلمون الحق، لیکن یہ جو اکثر کافر ہیں یہ حق کو نہیں پہچانتے. فهم معرضون، تو یہ لوگ اعراض کر رہے ہیں. اور یہ جو فرمایا کہ اکثر لوگ حق کو نہیں پہچانتے، اس میں لطیف اشارہ کر دیا گیا کہ ان میں سے بعض کو اللہ سبحانہ و تعالی ایمان کی توفیق عطا فرما دیں گے. اس لیے فرمایا گیا بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو جانتے نہیں ہیں. فهم معرضون، تو یہ لوگ اعراض کر رہے ہیں یعنی اس قرآن سے. آگے وہی بات ارشاد فرمائی گئی کہ جو نبی آیا ہے اس نے توحید کی گواہی دی، جو نبی آیا ہے اس نے توحید کی گواہی دی. توحید اصل الاصول ہے، اللہ تعالی کا وجود اور توحید، پھر توحید کے بعد رسالت، رسالت کے ساتھ آخرت. یہ تین بنیادی اصول ہے، توحید، رسالت اور آخرت. اور پھر رسالت اور آخرت بھی مبنی ہے کس کے اوپر؟ توحید کے اوپر. اس کو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے ہم اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو میری ہی عبادت کرنا. وما ارسلنا من قبلك من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول. الا نوحی الیہ، مگر یہ کہ ہم اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے. یہ تو معروف قرات ہے ہماری والی، لیکن امام نافع کی قرات ہے الا یوحا الیہ، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی طرف یہ وحی کی جاتی تھی. انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فعبدون، تو میری ہی عبادت کرنا. گویا ہر نبی نے آ کر اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کی بات کی ہے، اور اللہ سبحانہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کے اوپر زور دیا ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، ان کافروں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے. ان کافروں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے. سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے. سبحانہ، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ اس سے پاک ہے. اللہ کسی کو اولاد نہیں بناتا، نہ اللہ نے کوئی اولاد بنائی ہے. اور پس منظر آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے کہ جو مشرکین تھے مکہ کے، وہی کہتے تھے کہ جتنے ملائکہ ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور عیسائی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، کہتے ہیں اب بھی. اور یہودیوں کا ایک فرقہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتا تھا. تو قرآن یہ فرما رہا ہے اس جگہ میں کہ جن جن لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد ثابت کی ہے، چاہے بیٹوں کی شکل میں چاہے بیٹیوں کی شکل میں، اللہ اس سے پاک ہے. سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ وہ قابل عزت بندے ہیں، قابل عزت بندے ہیں. اب اس سے ملائکہ بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ ملائکہ جو ہیں قابل عزت بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قابل عزت بندے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں وہ اللہ کے قابل عزت بندے ہیں. جن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے قابل عزت بندے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے تو عزیر علیہ السلام ہوں. لیکن اگر وہ مقدس بندے تھے، اللہ کے قابل عزت بندے تھے، تو بھی بندے تھے خدا نہیں، بندے تھے خدا نہیں، اس لیے ان کو خدا کے ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادت میں. کیونکہ شرک تین ہی قسم کا ہوتا ہے، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی العبادت. ذات میں شرکت نہیں، صفات میں شرکت نہیں، عبادت میں شریک نہیں. اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک لہو ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی وہ وحدہ لا شریک لہو ہے. جیسی صفات اللہ تعالی کے لیے ثابت ہیں، ویسی صفات کسی بندے کے لیے ثابت نہیں کی جا سکتی. عبادت بھی اللہ کے لیے ہے، عبادت کے اعتبار سے بھی وہ وحدہ لا شریک لہو ہے. عبادت صرف صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی جائے گی. انبیاء کرام علیہ السلام جو مقدس ترین انسان ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس کے سامنے روتے ہیں. تو قرآن یہ فرما رہا ہے کہ بل عباد مکرمون، کہ جن لوگوں کو یہ خدا قرار دے رہے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے تو عزیر علیہ السلام ہوں، یا اولیاء اللہ ہوں، انبیاء ہوں، وہ سب کے سب قابل عزت بندے ہیں. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، اور وہ بات میں اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے. ملائکہ بھی اپنی بات میں اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اللہ کے سامنے نہیں اپنی بات نہیں چلا سکتے، فرشتے بھی نہیں چلا سکتے، نبی بھی نہیں چلا سکتا. لا يسبقونه بالقول، اللہ سے بات میں سبقت نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے بات آگے بڑھ کے نہیں کر سکتے. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اللہ سے بات میں آگے نہیں بڑھ سکتے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں. ملائکہ ہوں، وہ بھی اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام ہوں، وہ بھی اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے کہ ان کے آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، کیا ان کی زندگی پیچھے گزری اور کیا آگے بات پیش آنے والی ہے، یہ سب اللہ کو معلوم ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے کہ ان بندوں کے آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، اور وہ سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ راضی ہو. ملائکہ اللہ سے سفارش نہیں کر سکتے، انبیاء کرام علیہ السلام اللہ سے سفارش نہیں کر سکتے. سفارش صرف اس وقت کی جا سکتی ہے جب اللہ راضی ہو. شفاعت برحق ہے، سفارش برحق ہے، شفاعت برحق ہے، جیسا کہ اہل سنہ والجماع کا موقف ہے اور مذہب ہے کہ شفاعت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے شفاعت کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی سفارش کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، صحیح عالم ہوں گے، حافظ قرآن صحیح معنی میں وہ بھی سفارش کریں گے. لیکن جو سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے کرے گا، بغیر رضامندی کے نہیں ہو سکتا، خاموش ہونا پڑے گا. لا یملکون خطابا، اللہ سے تو کوئی بات نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ اجازت نہ. الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اول تو بات نہیں کر سکتا اور بات کہے گا تو سوچ سمجھ کے ٹھیک ٹھاک بات کرے گا. تو یہاں فرمایا گیا کہ یہ ملائکہ ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام ہو یا اور انبیاء کرام علیہ السلام ہوں، یہ اللہ کے قابل عزت بندے ہیں، لیکن لا یشفعون الا لمن ارتضى، یہ شفاعت نہیں کر سکتے مگر صرف اس شخص کے لیے جس سے اللہ راضی ہو. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور یہ سب اللہ کے ڈر سے ڈرے رہتے ہیں، اللہ کی ہیبت سے ڈرے رہتے ہیں، ملائکہ بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. جتنا اللہ تعالی کی ذات کا، صفات کا اور عبادت کا علم زیادہ ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالی کی خشیت زیادہ ہوگی. اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے انما یخش اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء اللہ سے ڈرتے ہیں. جتنا آدمی کو اللہ تعالی کی توحید، اللہ تعالی کے ذات و صفات کا علم زیادہ ہوگا، اتنا ہی اس کی گردن زیادہ چکی ہوئی ہوگی، اس کے دل میں اللہ تعالی کا خوف زیادہ ہوگا. اور سب سے زیادہ علم کس کو ہوتا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کو یا ملائکہ کو، اور وہی لوگ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. اس کو فرمایا جا رہا ہے کہ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور یہ اللہ کی ہیبت سے ڈرے رہتے ہیں. خشیت کے معنی بھی ڈر کے، لیکن حضرت شیخ الہند نے خشیت کا ترجمہ کیا ہیبت سے، اور مشفقون ڈرے ہوئے، سب اللہ کی ہیبت سے ڈرے ہوئے ہیں. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اور ان میں سے اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں، تو ہم اس کو جہنم کا بدلہ دیں گے. کسی فرشتے کی مجال نہیں، کسی نبی کی مجال نہیں، کسی اللہ کے ولی کی مجال نہیں کہ وہ شرک فی الذات کی کوشش کرے، یا شرک فی الصفات کی کوشش کرے، یا شرک فی العبادت کی کوشش کرے. جو ایسی بات کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور ان میں سے جو یہ کہے گا کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ، تو ہم اس کو جہنم کا بدلہ دیں گے. كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طریقے سے ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. سب اللہ کے خوف سے ڈرے ہوئے، اس لیے جتنا خوف زیادہ ہوگا اتنا ہی ایمان زیادہ ہوگا. جتنا اللہ تعالی کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے، ذات کی یا صفات کی یا عبادت کی، اتنا ہی اللہ تعالی کا خوف بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جب اللہ تعالی کا خوف بڑا ہوگا، بڑائی ختم ہوگی، کبھی وہ تکبر والی بات نہیں کرے. کیونکہ بڑائی کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالی کے لیے. بڑائی تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بڑائی اللہ کے لیے ہے. اگر بندے کے مقام کو دیکھنا ہو تو دیکھو کہ اس کے اندر عبدیت، تواضع اور خشیت ہے یا نہیں ہے. جتنی عبدیت، تواضع اور خشیت ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عباد و مکرمون میں سے ہے، اللہ کے قابل عزت بندوں میں سے. بندے کی، ولی اللہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دل میں خشیت ہو، اس کے دل میں تواضع ہو، اس کے اندر عبدیت ہو. جتنا اللہ تعالی کی ذات اور صفات کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، اتنی ہی تواضع، اتنی ہی عبدیت اور اتنی ہی خشیت بڑھتی چلی جائے گی، اور اتنا ہی وہ عباد و مکرمون میں سے ہوگا، اللہ کے قابل عزت بندوں میں سے ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اندر عبدیت، تواضع اور اپنی خشیت پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا وعلى آله وصحابه اجمعين. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجئے. قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے معرفت کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، بہت سارا حصہ ہمیں عطا فرما دیجئے، تواضع پیدا فرما دیجئے، عبدیت پیدا فرما دیجئے، خشیت پیدا فرما دیجئے، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری دنیا بھی اچھی فرما دیجئے، آخرت بھی اچھی فرما دیجئے، جو ہم سے غلطیاں ہوئی معاف فرما دیجئے، آئندہ کے لیے ہمیں حیات طیبہ نصیب فرما دیجئے. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.